السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ فاتحہ لیسن نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا اس میں الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت تک ہم پہنچے تھے. آج کی ہماری جو آیت ہے اس کے آگے کی ہوگی الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی یہاں پر رب کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ اس ہمارے رب کی جو صفت ہے، پرائمری صفت وہ کیا ہے، وہ رحم ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب وہ القہار ہے، الجبار ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ کنٹرول کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کو وہ رب جو ہے وہ ایسا ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور ہم بندے ایسے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے ہم کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اپنا انٹروڈکشن کس طرح سے کروا رہے ہیں کہ میں رب ہوں، لیکن میں صرف ہارش نہیں ہوں، میں قہار نہیں ہوں، بلکہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. کیونکہ جو رولرز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بہت ظالم ہوتے ہیں. بادشاہ کا نام آتے سے خوف سے آتا ہے کہ وہ کہیں ظلم اور جبر نہ کرے. لیکن ہمارے رب کی صفت یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے، جو پرائمری صفت بتائی جا رہی ہے وہ ہے رحم. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ کتب اللہ نفس رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی میری رحمت جو ہے وہ چھا گئی ہے غضب پر میرے. تو اس کی جو ربوبیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ رحمت والی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ ان کو بار بار بخشتا ہے. یہ اس کی رحمت ہی ہے جو بندوں کو روزانہ، چاہے وہ فرما برداری کریں چاہے وہ نافرمانی کریں، لیکن وہ سب کو ایک ہی فضا میں سانس لینے کی الحمدللہ سہولت فراہم کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کسی کی سانس روک لیتا ہے اگر کسی نے اس کی نافرمانی کری، بلکہ وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے. تو یہاں پر الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی صرف اس کا رحم اپنے نیک بندوں پر ہی نہیں ہے بلکہ اس کے نافرمانوں پر بھی ہے اس کا رحم. لیکن قیامت کے دن خاص طور سے اس کا رحم کس پر ہوگا؟ صرف اپنے نیک بندوں پر ہوگا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء و صفات اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمارا اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحیم اس کی صفت ہے، وہ رحمت کا مالک ہے، اور لوگوں پر، اپنے بندوں پر وہ رحم کرتا ہے، سب پر وہ رحم فرماتا ہے. آگے دیکھیے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا. مالک، اب اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، مالک یوم الدین یعنی اونر ہے، اونرشپ، ملکیہ، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ملک یوم الدین بھی صحیح ہو سکتا ہے، مالک یوم الدین بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح تلاوت ثابت ہے، دونوں تلاوت صحیح ہے. تو مالک، ملک دونوں طرح سے پڑھیں گے تو صحیح اسی کے معنی ہوں گے، کنگ آف دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی اس دن جو بدلے کا دن ہوگا اس دن کا مالک ہوگا. اور ملک، کنگ، بادشاہ، اونر، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہی کنٹرول کرنے والا ہے. اور خاص طور سے بدلے کے دن کا مالک ہوگا، یعنی اس دن سب کچھ کس کے اختیار میں ہوگا، قدر کرنے والا ہوگا، وہ جانچنے والا وہ ہوگا، یعنی جج کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا کہ کس نے کیسے کام کیا، کس میں کتنا اخلاص تھا. کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا، یہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، یہ کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی. یعنی جو فیصلہ اس وقت اللہ تعالیٰ صادر فرمائے گا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں، فلاں کا یہ عمل قابل قبول ہے، فلاں کا ناقابل قبول ہے، تو اس کے اس فیصلے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تمام معاملات اس کے سامنے پیش ہوں گے، تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہوگا. اور یوم، ٹائم کو کہتے ہیں، دن کو کہتے ہیں، ایکچوئل ڈے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دنیا میں ہمارا جو ایک اصل دن ہے 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. یعنی وہ دن جو ہے ہمارے دن کے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو یوم ہے وہ ایک بالکل الگ دن ہوگا. تو مالک، میم لام کاف اس کا روٹ ہے، مالک کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں، بادشاہ جو لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے، مالک انصاف کے دن کا حاکم، وہ جس کا دوسرے لوگوں پر اختیار ہو. اور یوم، یا واو میم، یوم دن، ٹھیک ہے. لیکن صرف ये दुनिया वाला दिन नहीं, 24 घंटे का नहीं होगा वो, बल्कि हम सब जानते हैं कि वो दिन कैसा होगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले मालिक की हम समझने की कोशिश करेंगे मालिक के बारे में। तो अद्दीन, जजा सजा, जजा और हिसाब किताब, दाल या नून इसका रूट है दीन का, गलबा और तसल्लुत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी जी इक्तदार की तरफ से यानी किसी पर गालिब हो जाना, किसी पर तसल्लुत हासिल कर लेना, किसी को कंट्रोल कर लेना। फिर इताअत और बिंदगी, साहिब इक्तदार के सामने झुक जाने वाले की जानिब से, यानी जैसे हम बंदे हैं तो हम क्या करेंगे, झुक जाएंगे उसके आगे, इताअत और बिंदगी के मानों में आता है। और तीसरा मान आता है इसका कायदा और जाब्ता, ये तरीका जिसकी पाबंदी की जाए, यानी वे ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं उसको। और चौथा मान आता है मुहासबा, यानी अपने आप का मुहासबा करना, फैसला और जजा और सजा। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या करेगा, हम सबको मुहासबा करेगा, हमारा हिसाब लेगा, फैसला करेगा, जजा और सजा देगा। तो ये तमाम मानों में दीन जो है, दीन ये तमाम मानों में आता है। तो बहरहाल आप देखेंगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो उस दिन बदले के दिन का मालिक होगा। वो दिन कैसा होगा, जो कि हदीस से पता चलता है, सही हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मोमिनों के लिए वो दिन ईमान की वजह से बहुत हल्का होगा, बस उनको ऐसे लगेगा कि गोया असर और मगरिब के दरमियान का वक्त लगेगा नेक लोगों को। लेकिन जो लोग नाफरमान थे या जो काफिर थे जिनका कोई ईमान नहीं था, तो उनको वो दिन 50,000 साल के बराबर का लगेगा, टॉर्चर का दिन होगा उनके लिए, बहुत मुश्किल तरीन दिन होगा उनके लिए। वो दिन एक तरह से बहुत प्रॉब्लमेटिकल होगा, क्यों, क्योंकि उस दिन वो इंतजार करेंगे कि ये दिन खत्म हो, हिसाब किताब खत्म हो, कहेंगे कि चाहे जहन्नुम में डाल दिया जाए लेकिन ये हिसाब किताब खत्म कर दिया जाए। और काफिर भीख मांगेगा कि हिसाब किताब खत्म हो जाए, जहन्नुम में ही डाल दिया जाए लेकिन ये खत्म कर दिया जाए। कुरान हमें वो दिन के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब करता है, यौम विलदान शीबा, वो दिन ऐसा होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, वो दिन ऐसा होगा कि दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों से गाफिल हो जाएगी, वो उठाकर फेंक देंगे बच्चों को, 10 माह की हामिला ऊंटनियां निकल जाएगी। यानी जब कयामत आएगी वो वक्त एक तो, और जो हिसाब किताब का दिन होगा बहुत ही खतरनाक दिन होगा। तो दीन के मानी क्या होते हैं, बदले का दिन, बहुत लंबा दिन होगा वो, लेकिन मोमिनों के लिए हल्का दिन होगा। दीन शरीयत को भी कहते हैं, वे ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, रिलीजन, सिर्फ रिलीजन ही नहीं इसके माने, दीन के माने ये नहीं कि एक रिलीजन नहीं, बल्कि वे ऑफ लाइफ, शरिया, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, यानी जो वे ऑफ लाइफ तुम्हारा होना चाहिए, जो तुम्हारी शरीयत होनी चाहिए वो सिर्फ इस्लाम की हो। फिर फाइनल डे, बदला मिलेगा वो दिन में, इसके लिए भी वो दिन को दीन कहा जाता है कि बदले का दिन होगा वो, जिस दिन कोई बदला मिलता है। तो पूरे कुरान में आप देखेंगे कि ये अल्फाज अल्लाह ताला के लिए आए हैं कि वो बदले के दिन का मालिक है। मिल्किया का भी लफ्ज आया है, मुल्किया का भी लफ्ज आया है। मिल्किया कहते हैं ओनरशिप, और मुल्किया जब मीम पर पेश आ जाए, दम्मा आ जाए, तो किंगशिप। सूरह ज़ुमर में आता है कि उस दिन जमीन ऐसी हो जाएगी, मुतवियातुन बियमीनी, कि अल्लाह ताला जो है जमीन को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, सुभान अल्लाह। फिर हदीस से पता चलता है किंगशिप के लिए जो आता है लफ्ज, और हदीस से भी पता चलता है कि लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ताला फरमाएगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कि पावर किसके लिए है, आज बादशाहत किसके लिए है, तो अकेले अल्लाह ताला के लिए, यानी सारी अथॉरिटी किसके लिए होगी, किसके पास होगी, अल्लाह ताला के पास होगी। फिर सूरह हज में 56 में आता है अल मुल्कु यौम इदिल्लाह, कि ये बादशाहत किसके लिए है आज के दिन, सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो मालिक भी अल्लाह ताला है और मलिक भी अल्लाह ताला है। तो एक और जगह आता है कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौम इज़िन लिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने उस दिन के लिए क्यों कहा कि मालिक और मिल्क उसी के लिए है, कि उस दिन कोई मालिक नहीं होगा, कोई किसी के बीच में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकेगा, किसी को कोई अख्तियार नहीं होगा। जो दुनिया के बादशाह थे बड़े बड़े, वो खुद उस दिन गुलामों की तरह खड़े होंगे। यानी आज दुनिया के जो आम इंसान है और कोई बड़े बड़े ओहदे पर फायज लोग हैं, वो सब एक दिन उस दिन बराबर हो जाएंगे। कोई दुनिया में जो चाहे कितना भी बड़ा उसके पास पावर था, वो सब खत्म हो जाएगा, चाहे वो फिरौन हो, हामान हो, नमरूद हो, जितने भी जो गुजरे हैं, वो सब के सब क्या होंगे, उस दिन सर निगुं खड़े होंगे। इख्तियार किसके हाथ में होगा, सिर्फ अल्लाह के लिए। اور آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے. کوئی ہے دنیا میں آج کسی کے پاس اونرشپ ہے بڑی زمین کی, بڑے ملک کی, لیکن اگر ہے بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ جب ختم ہو جائے گا, اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی اس کی اونرشپ. آج وہ ہے کل وہ نہیں ہو سکتا, کوئی اس سے چھین بھی سکتا ہے دنیا میں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اونرشپ ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے, وہ اس کے پاس سے کسی کے پاس منتقل نہیں ہو سکتی, اس میں کسی کا اختیار نہیں ہو سکتا. تو ملکیہ بھی اس کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملکیہ بھی اس کی ہے, سبحان اللہ. پھر یہ دن ایسا ہوگا کہ پوری ہسٹری میں کبھی ایک جگہ لوگ جمع نہیں ہوئے, لیکن اس دن کیا ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے, انسان, جن, جانور, ہر چیز. اور وہ صرف انسانوں ہی کا رب نہیں ہوگا, پورے جو انٹائر یونیورس ہے یعنی ایک کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی جس کے اندر جان ہے, یا ہر جو جن کے اندر سمجھ ہے, عقل ہے یا عقل نہیں ہے, یعنی جانور بھی, انسیکٹس, چونٹیاں, سارے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے کہ پوری ہسٹری میں ایک جگہ لوگ جمع نہیں ہوئے, تو کوئی کسی ایک جگہ اگر کوئی جمع ہوتا تو ان کا کوئی اونر ہوتا, لیکن نہیں, یہ صرف یوم الدین ہی میں ہوگا, بدلے کے دن ہی ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے, انسان, جن, چرند, پرند, جانور, سب. اور ان سب کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر دوسرا ریزن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ ہی کی ہے ساری بادشاہت اور ملکیت, لیکن اللہ نے دنیا میں الاؤ کیا ہے کچھ طاقت لوگوں کے لیے, کچھ ملکیت لوگوں کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں چیز اون کرتے ہیں, وہ فلاں گھر ہمارا ہے, اور کافر خاص طور سے, یقین خاص طور سے یہ سوچتا ہے کہ یہ فلاں چیز میری ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن کے لیے کیا ہوگا کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ سب سے, اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سب سے لے لے گا, کیونکہ اصل بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, الملک الحق, یہ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں خود سے کوئی حکومت نہیں کر سکتا, چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو, چاہے کوئی صدر ہو, بلکہ اس کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک پرائم منسٹر بھی ہے, اگر ایک صدر بھی ہے, تو اس کو ملٹری چاہیے, اس کو مدد چاہیے لوگوں کی. اگر اس کے پاس لوگ نہیں ہوں گے مدد کے لیے تو وہ کچھ بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ بلکہ اور زیادہ فقیر ہے, یا دنیا کا جو پرائم منسٹر ہے اور زیادہ فقیر ہے, کیونکہ اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ملک الحق ہے, وہ اونر آف دا کنگ. یعنی تمام جو دنیا کے بڑے بڑے سردار ہیں, دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہیں, صدر ہیں, ان سب کا وہ الحمدللہ بادشاہ ہے. تو ایون آخرت میں آپ سوچیں کہ انسان کے پاس اس کے اپنے کپڑے بھی نہیں ہوگے. ہم سب جانتے ہیں, میں اور آپ, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہم برہے نہ اٹھائے جائیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت اس بات پر فکر تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, کیا عورتیں بھی, یعنی وہ بھی برہے نہ ہوں گی تو کیسے ہوگا, یعنی کوئی کسی کو دیکھ نہیں لے گا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی, اس وقت لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگا, وہ اپنے ہوش ہی میں نہیں ہوں گے, وہ اس قدر پریشان حال ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس کو سب کو اس وقت اپنی فکر پڑی ہوگی کہ اس کا کیا حساب ہوتا ہے. آپ سوچیں کیسا وہ دن ہوگا, بدلے کا دن وہ کیسا ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فرار جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی. اور ہم آج کتنے غافل ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار آج ہم کو دے دیا تو ہم سمجھتے کہ اچھا ہم سے بڑا تو کوئی نہیں. لیکن وہ دن سب کو سرنگوں کھڑے ہونا پڑے گا, سب کو انتظار کرنا ہوگا کہ کیا اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی, کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا. کوئی اپنے بارے میں جج نہیں کر سکتا, کوئی کسی اور کے بارے میں جج نہیں کر سکتا کہ اچھا وہ فلاں کامیاب ٹھہرا, وہ فلاں ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, اللہ تعالیٰ جج کرے گا تمام لوگوں کے اعمال کو, اللہ تعالیٰ قدر کرے گا ان کے معاملات کی کہ وہ کس پلڑے میں اس کے اعمال زیادہ جاتے ہیں. قرآن میں پڑھنے کہ اللہ کل شئین قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس دن وہی قادر ہوگا کہ وہ ہمارے اعمال کو تولے گا, وہ ہمارے اعمال کو ناپے گا کہ ہمارے اعمال کس قدر خلوص پر مبنی تھے, اور کتنے محتاج ہوں گے ہم اس وقت. انسان کے پاس اس کے کپڑے نہیں ہوگے, نہ مال, نہ گھر, نہ بال, نہ بچے, نہ بیوی, نہ شوہر, والدین, بھائی بہن, کوئی نہیں ہوگا. کتنا محتاج ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور تم اکیلے اکیلے آ جاؤ گے ہمارے پاس, یا ویسے ہی حاضر کیے جاؤ گے اکیلے اکیلے, فرادا, انفرادی طور پہ, جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا اکیلے. جب پیدا ہوا تھا انسان تو اکیلے تھا نا, تمہارے محل, تمہارے گھر, تمہارے ساری جو جس پر تمہاری آج ملکیت ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو وہ کنگ ہے اس دن کا، وہ بادشاہ ہے اس دن کا، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جج کرنے والا ہے، الٹیمیٹ کنگ ہے وہ، مالک یوم الدین، تمام تصرف اس کے اختیار میں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو زیبہ دیتی ہے کہ وہ نیکی پر ثواب عطا کرے گا، گناہوں پر سزا دے گا، وہ اپنی مملکات پر ہر قسم کا تصرف رکھتا ہے۔ تو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو جزا کا دن ہے، جس دن فیصلہ ہوگا، انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عدل، اس کی حکمت مخلوق پر ظاہر ہو جائے گی، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن بادشاہ، رعایا، غلام، آزاد سب برابر ہوں گے۔ اس روز تمام مخلوق اس کی عظمت اور عزت کے سامنے سرنگوں کھڑی ہوگی، تمام لوگ منتظر ہوں گے اس رب کے فیصلے کے، ثواب کے امیدوار اس کی سزا سے خائف ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے خاص طور پر اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا ہے، ورنہ ہر دن کا مالک تو وہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، ہر دن کا مالک تو وہی رب العالمین ہے، لیکن خاص طور سے یہاں بدلے کے دن کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو آسانی فراہم کرے، ہمارا حساب کتاب آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سرخرو ٹھہریں، ہمارے نیک عمل قابل قبول ٹھہریں، اور ہماری چھوٹی سی کوشش کا اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا چڑھا کر اجر دے انشاءاللہ، آمین۔ آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ایاک کا لفظ جو آیا ہے، صرف تیری ہی یعنی تیرے علاوہ کسی کی نہیں، اور صرف تجھ ہی سے یعنی تیرے علاوہ کسی سے نہیں، حالانکہ یہاں پر آ سکتا تھا کہ نابود کا، ایسے بھی آ سکتا تھا، عربی گرامر کا قاعدہ ہے یہ رول ہے کہ ضمیریں ساتھ میں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ضمیر الگ سے آئی ہے کہ تیری ہی کہنا ہے تو پہلے آ گئی، حالانکہ ایسے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کاف آخر میں لگتا ہے، جیسے خلقک، تجھ کو پیدا کیا، بنایا تجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، فسواک، پھر تجھ کو برابر کیا، تو یہ اس میں ضمیریں ساتھ میں آ رہی ہیں، اٹیچڈ آ رہی ہیں ضمیریں، لیکن یہاں پر یہ ضمیر کو الگ لایا گیا ہے، یہ ایک خاص اصول ہے۔ تو یہ جو چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد، اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک الگ انداز ہے، یعنی پہلے جو تین آیتیں آئی ہیں وہ الگ ہیں، اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بندوں کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہ بیچ والی آیت دراصل اوپر والی تین آیت کو الگ کرتی ہیں اور نیچے والی تین آیت کو الگ کرتی ہیں، اور یہ تھرڈ پرسن سے یعنی چینج ہوا ہے، یعنی پہلے ایسے آ رہا تھا کہ کون کہہ رہا ہے، کوئی تھرڈ پرسن کہہ رہا ہے، کسی کی طرف سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جیسے میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی سامنے والا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی تھرڈ پرسن ہے، لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین فرسٹ پرسن، تو عربی سوری فرسٹ پرسن نہیں سیکنڈ پرسن، یعنی ڈائیلاگ ہے، یہ التفات کہتے ہیں عربی میں سے، عربک میں ایکچولی یہ جو جملہ ہوتا ہے اس طرح سے، التفات یہ ایک بہت مشہور ٹرم ہے عربی زبان میں، اور جب بلاغت جو ہوتی ہے کہ ٹرم ٹینسز جو ہے وہ چینج ہو جانا، چینجنگ دا ٹینس، یہ جو ہے ایک بلاغت ہے۔ تو قرآن میں بھی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عام بات کہی جا رہی ہوتی ہے، پھر بعد میں خاص آ جاتی ہے، کبھی کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی کوئی تھرڈ پرسن کی طرف سے بات آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی کیا ضرورت تھی، یعنی یہاں پر جملہ چینج کرنے کی یا ٹینس چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو یہ بھی ایکچولی وزڈم ہے اس کے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف تم کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرما دی، یعنی ایک تھرڈ پرسن کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کون ہے کہنے والا ہمیں نہیں معلوم، یعنی بس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہم کو کہ وہ رب کیسا ہے، تم اس کی تعریف کرتے ہو نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں، اس سے اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم آج کرتے ہو کل نہیں کرتے ہو، تم کل نہیں کرتے آج کرتے ہو، تم حال میں کرو گے مستقبل میں نہیں کرو گے، تم اس کا حکم مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ ہر حال میں تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے ہر قسم کی تعریف، تم کرو نہ کرو۔ اور اب یہاں پر ٹینس چینج ہو گیا، انداز چینج ہو گیا، تو اوپر والے جملوں میں نہ کوئی ایکشن تھا نہ کوئی حکم تھا، لیکن اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں پر ترجمہ ایسا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف تیری ہی آنا ضروری ہے، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا رب، اور صرف تجھ ہی سے صرف آنا ضروری ہے، اگر کوئی اس طرح سے کہتے کہ تیری ہی عبادت یا تجھی سے مدد مانگتے ہیں, وہ صحیح پراپر اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. تو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. زمخشری ایک بہت بڑے مشہور وہ گزرے ہیں مفسر, وہ کہتے کہ اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد یہ جو جملہ آیا ہے اتنے خوبصورت انداز میں, اور اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہے. اب اوپر جو ہے وہ صرف ایک علم دیا جا رہا ہے ہم کو, ایک نالج دی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ علم کیا ہے, عمل میں بدل رہا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ کیونکہ تو رب ہے, اس میں محبت ہے, خوف ہے. ایک اور وزڈم یہ ہے کہ ٹینس چینج ہونے کے پیچھے کہ انسان سوچنے لگتا ہے, چونک جاتا ہے, الرٹ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ایک اور وزڈم کیا ہے کہ ڈائیلاگ پریز تعریف سے شروعات ہو رہی ہے, کہ یعنی اللہ تعالیٰ شروعات تو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے, اور وہ کوئی بتایا نہیں کہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے, بس ہمیں ایک علم دیا جا رہا ہے, نالج دی جا رہی ہے. لیکن اب یہاں ایکشن کی بات ہے, عمل کی بات ہے. تو اس لیے پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے, ٹھیک ہے. تو علم کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے. تو پہلی تین آیت جو تھی وہ تھرڈ پرسن کی طرف سے تھی. پھر چوتھی آیت ایک ڈائیلاگ ہے, کنورزیشن ہے, عربی میں التفات کہتے ہیں. انگلش میں اگر آپ ایسے لکھتے ہیں تو آپ ٹینس چینج نہیں کر سکتے. عربی میں یہ کامن فینومینا ہے کہ التفات, یعنی اس میں آپ ٹینس فوراً چینج کر سکتے ہیں. اور شاعری میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, قرآن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر رخ چینج ہو جاتے کفار مکہ کی طرف, پھر بات ہوتی ہے مومنین کی, پھر بات آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, ان کے کوئی واقعے کی, پھر کبھی اس طرح سے کسی تھرڈ پرسن کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ایکچولی اس کی مثال ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اے رسول اللہ میرے بندے پوچھیں آپ سے میرے بارے میں تو انہیں بتا دیں. تو یہ دیکھیے یہ بھی چینجنگ دا ٹینس ہے, کہ انگلش میں ہو سکتا ہے گڈ گرامر نہ ہو لیکن عربی میں یہ خاص اس کی اہمیت ہے. تو اس کے پیچھے جو وزڈم ہے التفات کی, کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ادب کے ساتھ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبدو, علم چینج ہو رہا ہے عمل میں ادب کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں. تو اب اس میں کیا ہے جو چیز شامل ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے, یہ ایمان کے تین کوالٹیز ہیں, محبت, خوف اور امید. تو اب جو ہے یہاں پر عمل عبادت میں اور استعانت میں, یعنی آپ کو عمل کرنا ہے. یعنی آپ عبادت بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے سوچے سوچے عبادت نہیں کر سکتے آپ, بلکہ آپ کو کچھ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. آپ کو زبان سے بھی کہنا پڑے گا, اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ جیسا طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول نے وہ طریقہ اپنانا ہوگا. تو اس میں ایک خاص جو ہمیں وزڈم نظر آتی ہے کہ ذہن چونک جاتا ہے جب یہ ٹینس چینج ہوتا ہے نا, تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائیلاگ ہے اور یہ آیت یہاں سے چینج ہو رہا ہے, ڈائیلاگ جو ہے یہاں سے چینج ہو رہا ہے, یعنی فورتھ آیت سے. تو اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر نابودو کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ پہلے ایا کا آیا ہے. یہ عام بات نہیں ہے, پروناؤن سیپریٹ ورب. تو یہ قرآن میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پروناؤن جو ورب کے ساتھ ہی اصل میں ضمیریں لگتی ہیں, لیکن یہاں پر ضمیر بالکل الگ آئی ہے, ایا کا, صرف تیری ہی, نابودو ہم عبادت کرتے ہیں. تو سیپریٹ پروناؤن کامن نہیں ہے قرآن میں لیکن یہاں خاص طور سے آیا ہے. ایا کا اس میں وزڈم ہے یہاں پر کہ عبادت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں توفیق ملی ہے. اور اے اللہ, یعنی یہاں پر فوکس کیا جا رہا ہے, ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلے, یعنی جو پروناؤن ہے پہلے کیوں آیا, اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک حصر کا قاعدہ ہے, ایکسکلوزیٹیو, کہ آج میں اللہ کی عبادت کر رہا کل کسی اور کی کر سکتا تھا, لیکن جب آپ پروناؤن پہلے کرتے ہیں میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا سوائے اللہ کے, یہ معنی بنتے ہیں اس کے. یعنی اس لیے یہاں پر پروناؤن جو ہے ایا کا پہلے آیا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں کسی اور کی عبادت کروں گا ہی نہیں سوائے تیرے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وی ورشپ یو, اگر کوئی اس طرح کا جملہ لکھتا ہے ٹرانسلیشن میں, تو یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوگا, گرامیٹیکلی یہ انکریکٹ ہے. تو عبادت کے لیے یہاں پر آئے کہ صرف تیری ہی عبادت. پھر نابودو کا لفظ آیا ہے, ایک تو ایا کا ہو گیا پھر نابودو آیا ہے. اب نابودو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت گرامر آتا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب نون لگ جاتا ہے تو یہ فرسٹ پرسن کی طرف سے ہوتا ہے, ہم, یہ جمع کا صیغہ کہتے ہیں اس کو. یعنی یہاں یعنی مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی گئی کہ تم ایک امت ہو، تم ایک جسم کے مانند ہو، تم اکیلے اپنے بارے میں نہیں سوچو گے، تم اکیلے اپنے بارے میں فکر نہیں کرو گے، بلکہ تمہیں سب کا سوچنا ہے، تم سیلفش نہیں بن سکتے، تم ایک اکیلے نہیں ہو، تم ایک امہ کی صورت میں ہو، تم ایک ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں تم ایک ہی کہلاؤ گے۔ وَإِنَّهَا أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا، یعنی تم پوری امت ایک ہو، تم اس لیے ہمیشہ ہم کا صیغہ استعمال کرو کہ ہم پوری امہ، پلورل فارم میں آیا ہے، ہمارا تعلق امت سے ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کی حالت ہمارے ذہن میں ہو کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب ہم ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا دین ڈیپینڈ ہے علم پلس عمل۔ تو یہ آیت بہت اسپیشل ہے، ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے تین والیوم صرف یہ ایک آیت پر لکھی ہے، مدارج السالکین ان کی ایک کتاب ہے، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انہوں نے تقریباً 800 سے 900 صفحات صرف ایک آیت، اس میں انہوں نے درجات بتائے ہیں عبادت کے، عبادت کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، بندہ کون ہوتا ہے کہ عبد جو ہے ٹو شو ہیوملٹی، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے وہ اپنی ہیوملٹی شو کرے۔ پھر عبادت کا جو ایسنس ہے یعنی جو خشوع ہے، دل میں خشوع کیسے آئے، عاجزی کیسے آئے، انکساری کیسے آئے۔ پھر ابلیس نے کیا کیا تھا، اس نے عبادت تو کرتا رہا لیکن اطاعت نہیں کر سکا، اس نے کیا کہتے کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا، مورد الزام اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا۔ تو یہ امام القیم جوزی نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر انہوں نے 900 صفحات کی ایک کتاب لکھی۔ تو بندے کو خوف ایسا ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور امید ایسی ہو کہ وہ اپنے رب کے بارے میں سوچے کہ میرا رب میری عبادتوں کو قبول فرما لے گا، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ تو ایکچولی کمبینیشن آف عبادہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، خوف اور امید۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک تو اخلاص ضروری ہے، دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو عبادت کے لیے دو شرائطیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے جو دو مین شرائط ہیں وہ کیا ہیں، کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور طریقہ کون سا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کتنے بھی خلوص اپنی عبادت میں لیکن آپ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں بلکہ کسی اور کا اپنا رہے ہوں، تو مطلب آپ نقصان میں ہیں، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ اکیلے کو ہم عبادت اور استعانت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ گرامیٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایاک آیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یعنی بندہ نفی کر رہا ہے باقی دوسری تمام چیزوں کی، کہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں اور ہم کر ہی نہیں سکتے کسی اور کی عبادت، کیونکہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر استعانت ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ایکچولی اس میں بھی نفی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کسی کو مدد کے قابل نہیں سمجھتے، ہماری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لہٰذا ہم تیری ہی طرف لوٹتے ہیں مدد حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اور یہاں پر پھر عبادت کو مدد پر ترجیح دی گئی، یعنی عبادت پہلے ہے، استعانت بعد میں ہے، مدد بعد میں مانگی گئی ہے، جبکہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی۔ تو یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنا بتایا گیا ہے کہ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری باطنی اعمال سب کا جامع ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے ظاہری باتیں ہوں یا ہمارے چھپی ہوئی باتیں ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور استعانت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس میں بھلے ہی بظاہر ہمارا کوئی نقصان ہو لیکن ایکچولی وہ فائدہ کا کام ہوگا ہمارے لیے، یعنی ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ کا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، اس سے جو نقصان سے ہم بچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو تمام عبادات کا، معاملات کا مستحق مانے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہماری تمام عبادات، ہم کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتے ہیں۔ دراصل یہی نجات کا راستہ ہے کہ صرف ایک اللہ سے مدد مانگی جائے، اس ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ایک چیز ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو بہرحال عبادت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے، اور سب سے برا شرک کس کو کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی سجدہ کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے اپنا سجدہ لمبا کر لے کے کوئی آ گیا اور اس کو دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کی وجہ سے اس نے جو سجدہ اپنا لمبا کیا، تو جتنا سجدہ اس نے لمبا کیا لوگوں کی وجہ سے اس نے اتنا حصہ شریک کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، نعوذ باللہ۔ تو کسی کو دیکھ کر اپنے سجود اور رکوع کو لمبے نہ کریں، جو بھی خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دیکھ کر اپنی عبادات میں چینجز نہ لائیں۔ تو اس لیے ہمارے جو دین کی بنیاد ہے ہم سب جانتے ہیں، جو ہمارا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، پھر اخلاص ہے، پھر سنت ہے۔ تو اخلاص ہمارے دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، اور سنت وہ آؤٹر ہوتی ہے، سنت سے ہٹ کر کیا تو قبول نہیں ہوں گا۔ تو پھر عبادت میں صلات ہے، زکات ہے، حج ہے، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایون ہم سوتے ہیں اور سوتے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، اور اٹھتے بھی اللہ کا ذکر کر کے ہیں۔ ہمارا کھانا بنانا، ہمارا حلال کمائی کمانا، اپنی جائز ضروریات کے لیے خوش ہونا، خرچ کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا، یہ بھی سب عبادت میں آ جائے گا، کیونکہ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو ایون اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو روز مرہ کے جو معاملات ہیں ہمارے، وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں ہماری سنسیئرٹی، ہمارے اخلاص کی وجہ سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، انصار ہم سے زیادہ اجر لے گئے، یعنی وہ چونکہ مالدار ہیں اور ہم ہجرت کر کے آئے تو ان کا بزنس ابھی سیٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ ہم سے زیادہ اجر لے گئے کیونکہ وہ انفاق کرتے ہیں۔ تو تب اللہ کے رسول ان کو یہ اذکار بتائے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یا جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انصار کو پتا چلا تو وہ انفاق بھی کرتے تھے اور یہ ذکر اذکار بھی پڑھتے تھے۔ تو تب اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو یہ بھی اس میں بھی ہمارے شامل ہو گئے۔ کہا کہ اب یہ تو پھر اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو بہرحال ایون مسکرانا، ہمارا ہماری فیملی پر خرچ کرنا، بیوی سے محبت سے بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جو بھی ہم ایکشن کریں گے، جو بھی ہم عمل کریں گے، یہ سب بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور پھر عبادت میں احسان کیا ہے؟ سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے اسلام کا، پھر بعد میں آتا ہے ایمان کا، پھر تیسرا کیا ہے؟ احسان کا لیول ہے۔ یعنی پہلے تو آپ صرف اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمے سے، زبان سے کلمے کا اقرار کر کے، پھر آپ جب تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو آپ مومن بن جاتے ہیں، پھر جب مومن بننے کے بعد آپ ان عبادات کو اور خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، دل کی خوشی اور تتوع کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ احسان کا لیول آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو حدیث آتی ہے، حدیث جبریل کی، انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ہر پل نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو یہ پاسبل نہیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم بار بار کہ اللہ تعالیٰ تیرے لے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے لے کر رہے ہیں، لیکن دل میں یہ احساس ہو کہ جو بھی کچھ کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ روز مرہ کے کام ہوں ہمارے، یہ سوچ کر کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ پھر دعا کرنا، یہ سب سے زیادہ بہترین عبادت ہے، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ تو دعا سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے سے کہو کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں ان کو ادا کروں گا۔ اور دعا دراصل لنک ہے بندے اور اللہ کے درمیان، ایک ریلیشن شپ ہے۔ اور استعانہ، اللہ سے دعا۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں میرا بیگ اٹھانا چاہتی ہوں، یا آپ کا بیگ اٹھانا چاہتے ہیں، یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا آپ کسی نئے سٹی میں رہنے کے لیے آئے ہیں، اب وہاں پر آپ لوگوں سے مدد حاصل کرتے کہ بھئی فلاں چیز کہاں ملتی ہے، ذرا آپ ہمیں فلاں چیز کے لیے مدد کر دیجئے، آپ ہماری ہیلپ کر دیجئے، یہ جو ہے شرک میں نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ کو دنیا میں لوگوں سے مدد مانگنی ہی پڑے گی۔ تو استعانہ کے معنی کیا ہے؟ توکل۔ کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تو یہ میں نے کوئی توکل کے خلاف نہیں کیا۔ یعنی آپ دنیا میں جو سورسز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے، لیکن آپ کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا۔ کہ آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، لیکن اصل شفا دینے والا اور کس کے ہاتھ میں سب اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ استعانت کے خلاف ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر معاملے میں تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں سپورٹ کرنے والا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کس طرح کر سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ فجر کے لیے اٹھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ایکچولی کس کی مدد سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہا ہے نا، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ بتائیں، اگر ہماری آنکھ لگ جائے تو کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی۔ تو یہ ایکچولی مدد کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو بہرحال اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب اهدنا الصراط المستقيم, جیسے کہ ہم نے پیچھے وہ لانگ حدیث پڑھی تھی کہ ولی عبدی ما سالا, میرے بندے کے لیے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اهدنا ہدایت دے ہمیں, اس کا جو روٹ ورڈ ہے, پیچھے کے تمام الفاظ کے روٹ ورڈ بھی آپ لوگ لکھ لیں جو کہ ہم تفسیر میں ہم لگ گئے تھے, روٹ ورڈز لکھنا رہ گئے تھے. تو نعبدو کا روٹ ورڈ لکھیں, نعبدو عبد سے نکلا, عین با دال, غلامی اور اطاعت, پرستش اور پوجا, تابع اور کسی کے انڈر آ جانا, اس طرح کے اس کے مقابلے میں کوئی سرتابی, انحراف یا مزاحمت نہ ہو, انہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنا. پھر نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں, عین واو نون اس کا روٹ ہے, کسی کی مدد اور پشت پناہی کرنے کے ہیں, اور جو ینگ ایج ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. پھر ہے اہدینا, دکھا ہم کو, ہ دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے, لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا, اسی سے لفظ ہدیہ نکلا ہے جس کے معنی اس تحفے کے ہیں جو بغیر معاوضے کے دیا جائے, بغیر کسی غرض کے دیا جائے. صراط راستہ, سواد را تو اس کا روٹ ورڈ ہے, لمبی اور تیز دھار تلوار کو بھی کہتے ہیں. جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے جو کہ تلوار کی طرح باریک اور تیز ہے, ایسے راستے کو احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے. صراط مستقیم بھی بہت احتیاط سے ملتا ہے. المستقیم سیدھا, قاف واو میم اس کا روٹ ہے, کھڑے ہونا, اسی سے اقامت ہے, وہ لوگ جو کھڑے نظر آئیں. تو اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسا پکارو, کیا مانگو, یعنی ایک دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں. یہ سورہ دراصل ہمیں دعا کے آداب سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف ہمیں کیسے پلٹنا ہے. آداب بندگی ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے تعریف کی جائے, اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیں کہ یا رحمان, یا رحیم, یا غفار. پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب انی الیہ من خیرین فقیر, کا لفظ آتا ہے وہاں پر, کہ انہوں نے کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائی تو نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. تو یہ ہدایہ, ہدیہ, اس کے جو معنی ہوتے ہیں ہدایہ کے, یہ ہدی کے, ٹو گائیڈ ان اے جینٹل اینڈ بیوٹیفل مینرز, گفٹ کو بھی کہتے ہیں, گائیڈنس کو بھی کہتے ہیں. سیم روٹ سے نکلا ہے گفٹ آف نالج. راغب الاصفہانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں, یہ عربک لینگویج میں ماسٹر تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مفردات القرآن, بہت ہی بہترین کتاب ہے, قرآن کی پہلی ڈکشنری آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, ایران کے تھے. تو یہ پہلے پرسن تھے جنہوں نے قرآن کی ڈکشنری لکھی مفردات القرآن کے نام سے. وہ اس کی تعریف میں لکھتے ہیں ہدیہ کے, ہدایت چار قسم کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ایک تو اللہ نے ڈال رکھی ہے ہر انسان میں کامن سینس, عقل, فطرت, کہ اس بات کی پہچان کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر دوسرا ہدایہ اللہ نے اپنے رسول کی زبان اور بک میں نازل کی. تیسرا ہدایہ بندے کو جو عبادت کرنے کی وجہ سے ملتی ہے اسلام قبول کر کے, جیسے کہ شیطان, ابو جہل, ابو طالب, یہ فرعون کو جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے, لیکن وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے. تو یہ جو ہدایت ہے, جو اسلام کی نعمت ہے, وہ ہم کو عبادت کے لیے ملی ہے, یعنی ہم نے اسلام قبول کیا, پھر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور چوتھا ہدایہ جو جنت میں لے جائے, خواہش, عمل ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اصل میں, یہ کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی ہدایت میں اور اضافہ ہو, پھر آپ اس کے لیے عمل کرتے چلے جاتے, تو پھر وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے ہدایت ملنا. اور الصراط سبیل کو کہتے ہیں, طریق کو کہتے ہیں, راستہ. فرق کیا ہے, سبیل چھوٹا راستہ, سبیل کا بھی لفظ آیا قرآن میں, پیسج کو کہتے ہیں, خود بنا سکتے ہیں چھوٹا. طریق روڈ ہوتا ہے اور ایزی بھی ہے, مشکل بھی ہے, لیکن صراط لفظی جو اس کے معنی ہوں گے کہ ہیوج, میسیو ہائی وے. صراط معلوم بھی ہے اور جو دو بڑے شہروں کو ملاتا ہے, یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. کنیکٹنگ, جو کنیکٹ کرتا ہے. یہاں پر ایک اور کسی نے بہت اچھی ریسرچ کر کے بات بتائی ہے کہ ایک تو صراط کا مطلب ہے کہ دو شہروں کو ملانے والا, پل کہتے ہیں, برج کہتے ہیں, جو دو جن لوگوں کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے اس کو ملانے والا. تو ایکچولی یہ بندوں اور رب کا تعلق ہے صراط. صراط آپ کو جنت میں لے جاتا ہے, یہ دنیا سے آپ کو آخرت میں پہنچاتا ہے, لنکڈ کرتا ہے, یہ آپ کو اللہ تعالی سے جوڑتا ہے. اور اس کے بارے میں عربی زبان میں سے بہت رچ لینگویج ہے, تو صراط پلورل نہیں آیا قرآن میں, بلکہ یہ ایک ہی راستہ ہے, جبکہ دوسرے راستے پلورل میں آئے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک تحقیق تھی اینشینٹ جو لیٹن ورڈ تھا اس میں, کہ ٹریٹ کا لفظ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسٹریٹ اسی سے نکلی ہے, ٹی آر اے ٹی, چیٹ, ایسے یہ لفظ آتا ہے لیٹن اس میں زبان میں, اسٹریٹ اسی سے نکلی اور یہی صراط ہے اصل میں, تو یہ لفظ دوسری زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور پرانے شہروں میں دراصل ایک ہی روڈ ہوتا تھا جس کو صراط کہتے تھے, یعنی اس میں چھوٹے موٹے روڈ نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک مین روڈ ہوتا تھا, تو اس کے لیے بھی پھر صراط کا لفظ آیا ہے. پھر مستقیم کیسا راستہ ہے, وہ سیدھا. اقیم الصلاۃ جو ہم کہتے ہیں یہ بھی اسی سے نکلے, قائم کرنا, قائم رکھنا, یعنی وہ راستہ آپ کو کیا کرتا ہے, اسٹریٹ رکھتا ہے, سیدھا رکھتا ہے. تو اگر آپ صراط مستقیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور صرف سیدھا راستہ نہ دکھا بلکہ اس کے ذریعے ہم کو اس راستے کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچا, اور ہمیں کہاں پہنچنا, منزل مقصود ہماری کیا ہے, جنت, اللہ تعالیٰ کی رضامندی, تو اس سے مراد سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سے ہمیں نواز. اس سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے, یہ معرفت حق ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے, اس کا نام ہے. لہٰذا اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی فرما. صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب ہے دین اسلام کو اختیار کرنا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب کو ترک کر دینا. اس کے معنی یہ ہے کہ علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما, یعنی جب ہم اسلام قبول کرتے تو صرف اسلام قبول کر کے نہ رہ جائیں, یعنی نام کے مسلمان نہ رہیں, بلکہ ہم علم حاصل کرنے والے بنیں, صحیح علم, اوتھینٹک نالج, اور پھر ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. لہٰذا یہ سب سے جامع دعا ہے بندے مومن کے لیے اور سب سے فائدہ مند دعا ہے. اس لیے انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ راستہ انبیاء, صدیقین, شہداء کا راستہ ہے, یہ صالحین کا راستہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا. باقی کی آیت انشاءاللہ ہم لوگ اگلی نشست میں رکھ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.